السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقت الصدقة من مال، وما زاد الله بأف إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی وہ راستہ جو تجھے پسند ہے، جس پر چلنا تجھے محبوب ہے، وہ راہ ہمیں دکھا، جس کا مختصر عنوان ہدایت ہے، ہدایت کے راستے پہ چلا، گمراہیوں سے اور غلط کاریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. اگر آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، اگر ہدایت ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر سب کچھ ہے، اگر ہدایت کے بغیر ہے تو وہ ناکام ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی ایمان والا سمجھتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، مختصر ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے. اسی لیے دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح ہے، وہ دکھا، اور دکھانے کے بعد اس پہ چلا، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. اور اسی طرح جو باطل ہے، غلط ہے، ناحق ہے، اس کو بھی دکھا، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر آدمی حق دیکھتا ہے، حق پہ چلتا نہیں ہے، تب بھی ناکام ہے، اور اگر باطل کو سمجھتا ہے لیکن باطل پر چلتا ہے تو ناکام ہے. حق کو سمجھنا اور حق پہ چلنا، یہ کامیابی کی راہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. اسی لیے دعا مانگی گئی کہ حق جو ہے وہ اللہ واضح فرما، اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں تیری مرضی کے خلاف ہیں، ناحق ہیں، غلط ہیں، جس سے دنیا آخرت کی بندے کی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب بندے نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دیا، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ نے پوری کتابی ہدایت ہمارے لیے اتاری ہے. ابتدا ہے الف لام میم. الف لام میم سارے ہی علماء کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس کے معانی کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ مترجم قرآن ہوتا ہے، ترجمہ کردہ قرآن ہوتا ہے، اس الف لام میم کے نیچے یا جو بھی حروف مقطعات ہیں ان کے نیچے آپ دیکھیں گے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ابتدا الف لام میم سے جو ہوئی ہے، علماء نے نقطہ بیان کیا ہے، نقطے کی بات ہے کہ بندہ جس نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی ہے، ہدایت طلب کی ہے، تو جب اللہ نے قرآن اتارا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اپنی لا علمی کا اعتراف کر، اپنی جہالت کا اعتراف کر، اللہ میں کچھ نہیں جانتا، اللہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں علم کے اعتبار سے صفر ہوں، معرفت کے اعتبار سے صفر ہوں، اے اللہ جو تو سمجھا دے گا وہی سمجھ میں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ میں غلط کو صحیح، صحیح کو غلط سمجھ لوں، اے اللہ اس لیے میں اپنی لا علمی کا، اپنی جہالت کا اور لا ادری کا اعتراف کرتے ہوئے تیرا کلام کھولتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی ریب نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تصنیف میں، ہر تالیف میں، ہر کتاب میں شک کا امکان ہے اور شک ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی تو دور کی بات ہے، کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے، کوئی ریب والی بات بھی نہیں ہے، یہ اعتراف بندے سے کروایا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہدل للمتقین، ویسے تو قرآن ہدل للناس ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر قرآن اتارا ہے، لیکن اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کون کریں گے، ہدایت کس کی قسمت میں آئے گی، ہدایت کسے ملے گی؟ تو فرمایا ہدل للمتقین، جو متقی لوگ ہیں ان کو ہدایت ملے گی۔ اب آگے متقیوں، متقی کون کہلائیں گے؟ ہر آدمی تقوی کا دعویٰ کرے گا، میں متقی ہوں، میرے پاس ہدایت ہے، تو تقوی، متقی ہونا، فرماتے ہیں کہ اس کی علامات بتائی قرآن نے، تین بنیادی علامتیں ہیں، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا غیب پر ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کی جنت و جہنم کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، قبر حشر نشر کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، اور قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے ہیں، اور نبی جو کچھ لائے ہیں ان سب کو مانتے ہیں، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو باتیں لے کر آئے ان میں سے اگر کسی ایک بات کا بھی بندہ انکار کرتا ہے تو بے ایمان ہو جاتا ہے، اسے کتاب اللہ سے فائز نہیں ہوگا، کتاب اللہ سے ہدایت نہیں ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، مجھے اس پر بولنا نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا مختصر یہ ہے، صرف نماز پڑھ لینے کا نام نماز قائم کرنا نہیں ہے، نماز کا ظاہر بھی ہو، نماز کا باطن بھی ہو، نماز میں خشوع بھی ہو، نماز میں خضوع بھی ہو، نماز کے اوقات کا اہتمام بھی ہو، نماز میں اللہ کا دھیان بھی ہو، نماز میں کلمے والا یقین بھی ہو، نماز میں اخلاص والی نیت بھی ہو، نماز میں نماز کے ثواب کا استحضار بھی ہو، یہ تمام چیزیں مل کر اقامت صلاۃ بنتی ہیں، ورنہ جو چاہے جیسے چاہے نماز پڑھ لی، فرماتے اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہا جاتا۔ اقامت صلاۃ کی جو تعبیر ہے وہ بڑی گہری ہے، بڑا معنی رکھتی ہے، اس پر بھی مجھے آج بولنا نہیں ہے۔ آگے جو بات فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، متقی لوگوں کی تین بنیادی صفات بیان کی، جن کو اس کتاب ہدایت سے ہدایت ملے گی اور کتاب ہدایت سے ان کو فائدہ ہوگا، ایک ایمان بالغیب ہے، دوسرا اقامت صلاۃ ہے، اور تیسرا انفاق مما رزقناہم ينفقون، یعنی ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دو باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں، مما رزقناہم کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، یہ عقیدے سے متعلق ہے، یعنی ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اپنے جیب سے نہیں دے رہا ہوں، اپنی تجوری سے نہیں دے رہا ہوں، اپنی بینک سے نہیں دے رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں سے میں دیتا ہوں۔ لہذا یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ غیر کیا سمجھتا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا ہے، میرا اپنا کمایا ہوا ہے، میرا اپنا محنت سے حاصل کیا ہوا ہے، لہذا میں نے اپنے خون پسینے کو یہ کر کے میں نے کمایا ہے۔ اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، کہیں دینے کا نمبر آتا ہے، تو آدمی دل کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، یہ آدمی میری دولت کیوں مانگ رہا ہے، یہ میرا مال کیوں مانگ رہا ہے، آدمی کو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ایمان والا پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کے پیٹ سے جب آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، میرے بدن کے کپڑے بھی میرے پاس نہیں تھے، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں تھا سوائے رونے کے، جس سے اللہ تعالیٰ میری ضرورتیں پوری فرماتے تھے، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آیا تھا۔ اور دنیا سے جب جاؤں گا تو خالی ہاتھ ہی جاؤں گا، نہ بنگلہ ساتھ آئے گا، نہ کاریں ساتھ آئیں گی، نہ بینک بیلنس ساتھ آئے گا، نہ کارخانے فیکٹریاں ساتھ آئیں گی، یہاں تک کہ میرے بدن کے کپڑے بھی میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ لہذا جیسے خالی ہاتھ آیا تھا، وہ خالی ہاتھ سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس لیے میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے پر بہت تاکید کی ہے، اور خرچ کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے خرچ کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے فرمایا ما نقص الصدقۃ من مال وما زاد اللہ بعف الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ بظاہر یہ تینوں باتیں دیکھنے میں لگتا ہے خلاف ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، دیکھو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، آخرت پر، لہذا میری بات سنو اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں عمل کرو۔ کیا فرمایا؟ ما نقص صدقۃ من مال، بڑے سے بڑا تم صدقہ کرو۔ صدقۃن میں تنوین برائے تعظیم ہے، جتنا چاہے بڑا صدقہ کرو، لیکن یہ صدقہ کرنا تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا۔ شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو دوسرے سے مانگنے کی نوبت آ جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے کہ نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود لینے دینے سے پیسہ گھٹتا ہے اور صدقہ خیرات دینے سے پیسہ بڑھتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کا پہلا جو لفظ ہم نے آپ کو سنایا اور ہم سب پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر سوچو کہ کیا فرمایا، کہ امحق اللہ الربا، سود کے لینے سے بظاہر پیسہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے سود کے لینے سے تمہارا پیسہ گھٹتا ہے، پیسے میں گھٹاؤ ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور صدقہ دینے سے، مال خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو خدا یوں آگے لے جاتے ہیں، صدقہ کو خدا یوں آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا کہ ما نقص الصدقۃ من مال، اگر تم مال میں سے جتنا چاہے صدقہ کر دو، تمہارے مال میں کمی نہیں آتی۔ شیطان کہتا ہے کم خرچ کر، زیادہ نہ خرچ کرنا، ورنہ پیسے میں کمی آ جائے گی، دولت میں کمی آ جائے گی، تیرے بینک بیلنس میں کمی آ جائے گی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جتنا کرو گے، جتنا دو گے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں تقریباً دو تین رکوع تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نسبت پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، جہاں خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے انہی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، ان میں سے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال یوں سمجھو جیسے کوئی کسان ہے لے جا کر اپنی 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 کھیت میں ایک دانہ ڈالتا ہے، تو ایک دانہ باہر جب نکلتا ہے تو اس کی 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں، تو گویا کہ ایک دانے کے 100 دانے ہو، 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طرح ایک دانے کے 700 دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ 7 بالی کو نکلے کے نکلتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طرح ایک دانے کے 700 دانے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کی نیت پر، اس کے اخلاص پر، حالات کے تقاضے پر، اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا خرچ کرو، روزانہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، روزانہ کا یہ معمول ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے یا صبح صادق ہوتی ہے اللہ 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے، دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری نسبت پر تجھے راضی کرنے کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر ریاکاری کے بغیر اور جو ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما، اس کے مال کو زیادہ فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، یہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے، سین سین کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، جہاں خرچ کرنا وہاں مال خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تلف فرما، اس کے مال کو ہلاک و برباد فرما۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین میرے دوستو دین انفاق ہے، خرچ کرنے کا دین ہے، زکات کے نام پہ خرچ کرو، صدقات کے نام پہ خرچ کرو، اور قربانی کے نام پہ خرچ کرو، صدقے عید الفطر کے نام پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، جتنا آپ خرچ کریں گے آخرت میں جو ملے گا وہ ملے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو کبھی فقیر نہیں بناتے، بلکہ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے جیسے کنویں سے پانی جتنا نکالتے رہیں گے اندر کی سوتوں سے پانی آتا رہے گا، اگر پانی نکالنا چھوڑ دیا جائے تو اندر کا پانی بھی بند ہو جائے گا اور جو پانی رکا ہوا ہے وہ بھی متعفن ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، قابل استعمال نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ پانی استعمال نہیں ہو رہا ہے اور پانی نکالا نہیں جا رہا ہے۔ لہذا جس مالدار کے مال کا اللہ کے راہ میں خرچ نہیں ہوتا ہے وہ مال جو ہے وہ مال متعفن ہو جاتا ہے، وہ مال بدبودار ہو جاتا ہے، اس مال میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے راہ میں صرف مالدار ہی نہیں بلکہ غریب بھی اللہ کے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اللہ کی نسبت پر خرچ کرے، جو دیں گے اللہ فرماتے وما انفقتم من خیر، جو تم اللہ کے راستے میں خیر میں سے خرچ کرو گے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا